اتوار 24 جنوری، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ امریکہ کے مشرقی حصے یا ایسٹ کوسٹ میں موسم سرما کی حالیہ تاریخ کی بدترین برف باری، زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔
برف باری کے ساتھ 65 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں بھی چل رہی تھیں۔ برف کا انبار لگا ہوا ہے، سڑک کے کنارے کھڑی گاڑیاں برف میں دبی ہوئی ہیں۔
موسم کے تیور اچھے، تفصیل سنیے گا اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ امریکہ کی مشرقی ریاستوں میں حالیہ تاریخ کے شدید ترین برفانی طوفان نے نظام زندگی مفلوج کر دیا ہے، اور اب تک 20 ریاستوں میں 8.5 کروڑ افراد اس برف باری سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 18 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔ تفصیل کے ساتھ نازیہ گلزار۔
امریکہ کی مشرقی ریاستوں میں برف پڑنے کا سلسلہ جمعے سے شروع ہوا، اور اس دوران کچھ علاقوں میں 102 سینٹی میٹر تک برف پڑ چکی ہے، جس کے باعث ریلوے اور فضائی سروس کا نظام بری طرح مفلوج ہو چکا ہے، جبکہ 11 ریاستوں میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے۔ اور یہ طوفان نیو یارک شہر کی تاریخ کے 5 بدترین برفانی طوفانوں میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ طوفان کے نتیجے میں 10,000 مکانات بجلی سے محروم ہیں۔ نیو یارک کے گورنر نے ریاست بھر میں سفر پر پابندی عائد کرتے ہوئے تمام پل، زیر زمین ریل سروس اور سڑکیں بند کرنے کا حکم دیا ہے۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع قلات میں سیکیورٹی فورسز نے ایک کارروائی کی ہے۔ حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کارروائی کے دوران ایک عسکریت پسند ہلاک ہوا ہے۔ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
کوئٹہ میں فرنٹیئر کور کے ترجمان کے مطابق عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع پر اساسی داروں اور فرنٹیئر کور نے قلات کے علاقے گدر میں مشترکہ سرچ آپریشن کیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ سرچ آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں ایک عسکریت پسند ہلاک ہو گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران دستی بم اور اسلحہ بھی برامد کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق ہلاک ہونے والے شخص کا تعلق ایک عسکریت پسند تنظیم سے تھا، اور وہ سیکورٹی فورسز پر حملوں کے علاوہ دیگر جرائم میں ملوث تھا۔
فرانس کے صدر فرانسوا اولاند 3 روزہ دورے پر بھارت پہنچے ہیں۔ ان کے اس دورے کا مقصد 2 طرفہ تجارت کو فروغ دینا ہے۔ مسٹر اولاند بھارت کے شہر چندی گڑھ پہنچے، جہاں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ان سے ملاقات کی ہے، اور وہاں سے دلی کا سفر کیا جائے گا، جبکہ دلی میں منگل کے روز بھارت کے یوم جمہوریہ پر ہونے والی پریڈ کے وہ مہمان خصوصی ہوں گے۔ چندی گڑھ میں بات کرتے ہوئے مسٹر اولاند نے کہا کہ یہ دعوت نامہ فرانس اور بھارت کے درمیان قریبی تعلقات کا اظہار ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرانس اور بھارت کے درمیان تعلقات کی بہترین علامت ہو سکتی ہے، اعلیٰ سطح کے اسٹریٹجک تعلقات کے لیے جو ہمارے درمیان کئی سالوں سے قائم ہیں، اور جس میں فرانس کی رضامندی اور بھارت کا اسی سمت میں کام کرنے کا عزم شامل ہے۔ یہ تھے فرانس کے صدر فرانسوا اولاند کے الفاظ۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دلی میں دونوں رہنماؤں کے درمیان بھارت کے تجویز کردہ کئی ارب ڈالرز کے فرانسیسی جنگی طیاروں کی خریداری کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا۔ اردن کا کہنا ہے کہ اس کے سرحدی محافظوں نے شام کی ملحقہ سرحد پر کم سے کم 12 افراد کو غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرتے ہوئے گولی مار دی ہے۔ تفصیل معصومہ ملک کی زبانی۔
اردن میں سرحدی محافظوں نے بتایا کہ قریباً 30 سے زیادہ افراد پر مشتمل ایک گروہ غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان میں سے کچھ لوگ مسلح بھی تھے۔ محافظوں کی فائرنگ کے نتیجے میں کچھ لوگ مارے گئے، جبکہ بیشتر واپس شام کی حدود میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ محافظوں کے مطابق مارے جانے والے افراد کے پاس سے منشیات کے کم سے کم 20 لاکھ کیپسول برآمد ہوئے ہیں۔ اردن کی فوج دور دراز صحرائی علاقوں میں لوگوں کو سرحد عبور کرنے سے روکتی رہتی ہے، لیکن یہ حالیہ مہینوں میں پیش آنے والا بدترین واقعہ ہے۔
ایران میں ٹرانسپورٹ کے نائب وزیر اصغر فخریہ کاشان کے مطابق ان کا ملک امریکہ سے 100 مسافر طیارے خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اقتصادی پابندیاں اٹھائے جانے کے 1 ہفتے گزرنے کے بعد اب امریکی کمپنی بوئنگ کو اجازت مل گئی ہے کہ وہ ایران کو طیارے فروخت کر سکتی ہے، اور اطلاعات کے مطابق ایران 114 مسافر بردار ایئر بس ساخت کے طیاروں کی خریداری کے لیے بوئنگ سے بات چیت کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ ابھی تک امریکہ کی جانب سے ایران پر لگائی جانے والی پابندی ختم نہیں ہوئی ہیں، تاہم بوئنگ امریکی حکومت سے درخواست کر سکتی ہے کہ اسے ایران کے ساتھ سودا کرنے کی خصوصی اجازت دی جائے۔ شام کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ حکومت نواز فورسز نے ساحلی صوبے لتاکیا میں باغیوں کے زیر قبضہ آخری علاقے ربیہ کا قبضہ دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ اس علاقے پر قبضے کی بدولت شام کی فوج اس قابل ہوگی کہ وہ شمال میں ترکی کی سرحد کی طرف سے باغیوں کی ترسیل کے راستوں پر اپنا اثر و رسوخ بڑھا سکے۔ اور امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ اس ہفتے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں شام کے بحران کے حل کے لیے امن مذاکرات شروع ہو جائیں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ کیا پاکستان میں تعلیمی اداروں میں طلبہ کی حفاظت کے لیے اساتذہ کو مسلح کیا جانا چاہیے؟ اس کے علاوہ بات سے بات اور آپ کے خط، یہ سب آج پروگرام کا حصہ ہیں، مگر سیربین میں حسب معمول پہلے آج کے بڑے موضوع کا جائزہ۔ امریکہ کی مشرقی ریاستوں یا کوسٹ کے شہروں میں موسم سرما کی حالیہ تاریخ کی بدترین برباری کی وجہ سے زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ شدید طوفانی جھکڑوں کی وجہ سے کم 18 افراد کے ہلاک ہونے کی بھی اطلاعات ملی ہیں۔ بعض مقامات پر تو برف کی 1 میٹر موٹی تہ جمی ہوئی ہے، جس کے سبب ٹرینوں اور بسوں کو بند، جبکہ لاتعداد پروازوں کو منسوخ کرنا پڑا تھا، اور نیو یارک میں تو سفر پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ تاہم تازہ اطلاعات کے مطابق طوفان گزر جانے کے بعد اب حالات زندگی رفتہ رفتہ معمول پر آ رہے ہیں۔ مزید تفصیل کے ساتھ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔
امریکہ میں 8 کروڑ سے زیادہ لوگ برفانی طوفان کے گزر جانے کے بعد اب صبح اٹھ رہے ہیں تو انہیں کئی جگہ 2 فٹ سے زیادہ برف کا سامنا ہے۔ کل 20 ریاستوں میں آئے اس طوفان کے سبب اب تک 19 لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبریں ہیں۔ نیو یارک، واشنگٹن، نیو جرسی اور ورجینیا ریاستیں شدید متاثر ہوئی ہیں۔ نیو یارک میں برفانی طوفان کو تاریخ کا دوسرا بدترین طوفان کہا جا رہا ہے۔ نیو یارک میں جمعے کی رات سے شروع ہو کر اتوار کی صبح تک جاری رہنے والے شدید برفانی طوفان کے سبب 2 فٹ 8 انچ کے قریب برف پڑی ہے، جو سن 2006 کے پچھلے ریکارڈ سے فقط 1 انچ کم ہے۔ برف باری کے ساتھ 65 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں بھی چل رہی تھیں، اور اب عالم یہ ہے کہ بہت سی سڑکوں اور فٹ پاتھ پر برف کا انبار لگا ہوا ہے۔ سڑک کے کنارے کھڑی گاڑیاں برف میں دبی ہوئی ہیں۔ شہر میں کئی جگہ سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام لگاتار جاری ہے، لیکن اتنی زیادہ برف پڑی ہے کہ صفائی میں وقت لگ رہا ہے۔ بہت سے لوگ اب اپنے گھروں کے سامنے سے برف ہٹانے کا کام شروع کر رہے ہیں، اور گاڑیوں کو بھی برف سے نکالنے کی کوشش شروع ہو رہی ہے۔ نیو یارک کے ایک رہائشی پاکستانی نجات طارق ابراہیم طوفان سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ہاں، میں نے آدمیوں کو بلایا تھا، صاف کر کے گئے تو بس اپنے ڈرائیوے صاف کر رہے ہیں، تو پھر میں نکلتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا صورت حال ہے۔ برف ہے، رات میرے خیال میں آلموسٹ 3 فٹ کے قریب ہوئی ہے۔ بالکل سب کچھ بند تھا، ریلوے بند تھے اور روڈ شٹ ڈاؤن تھے، تو اٹ واز ڈیفیکلٹ، کمیونٹی نہیں تھی بالکل ہی۔
برفانی طوفان کے سبب کئی علاقوں میں گھروں میں اب بھی بجلی نہیں ہے۔ اب کچھ ٹرینیں اور بسیں چلنا شروع ہوئی ہیں، لیکن اب بھی لانگ آئلینڈ جیسے علاقوں میں ٹرینوں کی آمد و رفت بند ہے۔ سڑکوں پر بھی کاروں کے چلنے کی پابندی ہٹا دی گئی ہے، لیکن ٹریفک بہت کم ہے۔ جن جگہوں پر برف صاف بھی کی گئی ہے، وہاں پھسلنے والی برف موجود ہے، اسی لیے لوگ اب بھی سڑکوں پر گاڑیاں چلانے سے گریز کر رہے ہیں۔ علاقے کے سارے ایئرپورٹوں میں قریب 3,000 پروازیں رد کر دی گئی ہیں، اور برف ہٹانے کا کام جاری ہے۔ آج اتوار کے روز چھٹی کا دن ہے، اس لیے برف سے ڈھکی سڑکوں کو صاف کرنے کا بھی وقت ہے، اور شہر انتظامیہ کی کوشش ہے کہ صفائی کا کام جلد مکمل ہو جائے، جسے لوگ پیر کے روز کام پر وقت سے پہنچ سکیں۔
نیو یارک سے یہ تھے صحافی سلیم رضوی۔ اور اب براہ راست امریکی دارالحکومت واشنگٹن چلتے ہیں، جہاں سے نامہ نگار برجیش اپادھیا اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ برجیش، نیو یارک کا احوال تو معلوم ہو گیا، یہ بتائیے کہ برفباری سے متاثرہ امریکہ کے دوسرے شہروں اور ریاستوں کا کیا حال ہے؟ تازہ ترین صورتحال کیا ہے وہاں؟
دیکھیں عمر صاحب، یہاں واشنگٹن میں تو کل دیر رات برف باری رک گئی تقریباً 36 گھنٹوں کے بعد، اور اس وقت بالکل چمکیلی دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ کروڑوں امریکیوں کے لیے اب سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ 3 فٹ سے بھی زیادہ جو برف ہے اس کو کیسے ہٹایا جائے۔ گاڑیاں برف کے نیچے دبی ہوئی ہیں، میٹرو اسٹیشنز یہاں کے واشنگٹن کے آج بھی بند ہیں، مقامی ایئرپورٹس کے بھی بند ہی رہنے کا امکان ہے۔ वॉशिंगटन की सड़कों पर आज इतवार के दिन आमतौर पर काफी सैलानी नजर आते हैं, लेकिन फिलहाल सड़कें बिल्कुल सूनी पड़ी हैं क्योंकि एक तो ट्रेनें बंद हैं और लोग गाड़ियां नहीं निकाल सकते हैं। चैलेंज ये भी है कि सड़कों से बर्फ को हटाएं कैसे और उन्हें जमा कहां करें, क्योंकि 3 फीट बर्फ आप अंदाजा कर सकते हैं कि जब सड़कों पर होगी तो उन्हें वो हटाना बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। कल देर रात जिस काउंटी में मैं रहता हूं उसे हाईवे से जोड़ने वाली सड़कों को बंद कर दिया गया क्योंकि वहां जो ट्रैक्टर ट्रेलर्स होते हैं बर्फ हटाने के लिए वो भी फंस गए वहां पर। और सुबह में अहलकारों का कहना है कि रफ्तार रफ्तार सड़कों को खोला जा रहा है। यहां के अहलकारों ने कहा है कि ट्रेनों को बंद इसलिए किया गया था जिससे उन्हें खाली पड़े हुए टनल्स के अंदर पार्क किया जा सके और पीर की सुबह जल्द से जल्द मेट्रो सर्विसेज शुरू हो सके। तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा और देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी पीर को वॉशिंगटन अपने पांव पर खड़ा हो सकेगा। वर्जीनिया और वॉशिंगटन डीसी में अहलकारों ने लोगों से अपील की है कि अभी भी सड़कों पर ना आए क्योंकि उससे उन्हें साफ करने की जो कार्रवाई है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि अब है कि 2 दिनों से अपने घरों में बंद लोग चमकीली धूप को देख करके बाहर निकलने की कोशिश करेंगे।
ब्रजेश, इतनी बर्फबारी हुई, जिंदगी मफलूज होकर रह गई, निजामे जिंदगी धरम भरम हुआ, न्यूयॉर्क जैसे शहर को बंद करना पड़ा, तो यकीनन इसके इकोनॉमिक असरात भी, इफेक्ट्स भी होंगे, वो उसका कुछ अंदाजा लगाया गया है कि कितना नुकसान हुआ है?
जी देखें, बिल्कुल, क्योंकि खासा नुकसान हुआ है बिजनेसेस का। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि पूरे मशरकी कोस्ट पर बर्फ से उबरने में $1 अरब तक का खर्च आ सकता है। और यहाँ एक बात जो गौर करने वाली बात है कि ये वीकेंड था इसलिए बहुत सारे दफ्तरें बंद थी, कुछ जो और काफी सारे ऑफिस जो थी वो बंद थी और उनका नुकसान अगर ये वीकडेज में अगर ये पीर के दिन भी अगर ये बंद रह जारी रह जाता है तो वो एक नुकसान उसमें और ज्यादा इजाफा करेगा। दूसरी चीज ये हुई है कि वीकेंड्स के दौरान लोग बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं, अपनी हफ्ते भर की चीजों को जमा करते हैं, वो सारी दुकानें बंद हैं, कोई सुपर स्टोर्स बंद हैं, क्लब्स बंद हैं, सिनेमाघर बंद हैं, तो उनका नुकसान एक अलग से हो रहा है। फ्लाइट्स हजारों की तादाद में कैंसिल हुई हैं। आज भी वॉशिंगटन से कोई भी फ्लाइट ना तो यहाँ लैंड कर सकती है ना यहाँ से बाहर जा सकती है, तो उसका नुकसान है। यहाँ तक कि जो वजीर दीफा हैं उनकी फ्लाइट आ रही थी यहाँ डेवोस से, उनको फ्लोरिडा में ले जाकर के उतारा गया क्योंकि यहाँ पर वो नहीं उतर सकते। तो कुल इन सब का जो जाहिर है इन सब का काफी काफी खर्च आएगा और इनसे उबरने में वक्त लगेगा। जो मशीनें दिखाई जा रही थी कुछ जो बर्फ साफ करने के लिए, कई मशीनों की कीमत $7-7 लाख की है। तो इन ये सब खर्च जो है जाहिर है वो हालात को फिर से नॉर्मल करने में जो खर्च आता है उसमें जोड़े ही जाएंगे।
इन तफसीलात के लिए ब्रजेश उपाध्याय आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन, आपने सुना कि अमेरिका के मशरक हिस्से में मौसम सरमा की हालिया तारीख की बदतरीन बर्फबारी हुई है जिससे निजाम जिंदगी दरहम भरहम होकर रह गया है। मौसम में ये अचानक से शिद्दत क्यों? क्या इसका सबक ग्लोबल वार्मिंग या जमीन की हिद्दत में इजाफा है जिससे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आबो हवा तब्दील हो रही है, या कुछ मौसमी अवामिल इसके दरे पर्दा मुतहरिक हैं? यही सारे सवाल मैंने कराची में माहौल और आबो हवा में तब्दीली के माहिर रफीउल हक के सामने रखे तो उनका जवाब था।
मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड, इस पर दो चीजें यकीनन मिली हुई हैं। एक जो चूंकि अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एलनीनो इफेक्ट की जो है वेदर पैटर्न जो है ये हर 50 साल के बाद जो ना लानीनो और एलनीनो इफेक्ट जो है वो जाहिर होता है, तो ये एलनीनो इफेक्ट का एक शाखा साना हो सकता है। मगर ओवरऑल जो सिचुएशन है जो मैंने आपसे पहले भी इसमें अर्ज किया था कि ये जो जितनी भी चीजें हैं ये क्लाइमेट चेंज जो का जो मेजर इफेक्ट जो इमीडिएट इफेक्ट आ रहा है जो फौरी असर आ रहा है वो ये है कि आप चेंजिंग वेदर पैटर्न देख रहे हैं। और चेंजिंग वेदर पैटर्न ये यही नहीं है, जो सर्दी होती है तो वो शदीद सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है तो शदीद गर्मी हो रही है। तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आप यानी यही प्रिडिक्शन थी ना कि क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट होगा कि बहुत ज्यादा तूफान आएंगे, झक्कड़ चलेंगे या डिजास्टर्स, बहुत ज्यादा बारिशें होंगी, तो ये अब्रप्ट चेंजेस ये यानी दोनों जो इफेक्ट और क्लाइमेट चेंज ये दोनों के असरात जगजा हुए हैं और इसीलिए इसकी शिद्दत में बहुत ज्यादा शिद्दत महसूस की जा रही है कि 10 स्टेट में आप देखें इमरजेंसी है। और अभी मैं उसके जो उसकी जो बुनियाद है वो देख ही रहा था कि एक बहुत बड़ी झील जिलेस के रकबे के बराबर है, ये ये लेक पापो कहलाती है बोलीविया में, ये ड्राई हो गई है और इसको गुज़श्ता यानी महीने दिसंबर में पूरा इवेपोरेटेड डिक्लेयर कर दिया गया। इस सरोवर कोई 977 स्क्वायर माइल था। आप बताइए कि इतनी बड़ी वाटर बॉडी जब उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो क्या वहां के माहौल में, ये तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ जो अभी मेरे सामने इत्तेफाक से एसोसिएटेड प्रेस ने ये पोस्ट किया है, तो आप इससे अंदाजा कर लीजिए कि ये यकीनन उसके असरात इसमें जो है जरूर शामिल होंगे।
तो रफीउल हक साहब, आबो हवा में तब्दीली या क्लाइमेट चेंज ने जिक्र किया, गुज़श्ता दिनों यहाँ पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये तय हुआ कि इस ग्लोबल वार्मिंग को या जो हिद्दत बढ़ रही है इसको महदूद किया जाएगा 2 डिग्री तक। तो अब आप क्या समझते हैं कि अमेरिका जो एक कंज्यूमर इकोनॉमी कहलाई जाती है कि वो वहाँ पे एनर्जी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से गर्मी भी बढ़ रही है, तो क्या अब वो संजीदगी से गौर करेंगे कि इस पर वाकई अमल दरामद हो और इस जो इजाफा है इसको रोका जा सके, इसको 2 डिग्री से आगे ना बढ़ने दिया जाए?
बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। बिल्कुल इस तरह से कि मैं इसको क्योटो के अगर तसलसल में देखूं, क्योटो में ये तमाम पार्टीज जो मौजूद थी जो COP21 में जमा हुई, ये बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थी इस मामले को हल करने में। अब चूंकि ये मामला सर पे आन पड़ा है और अगर ये तो फैसला करना है कि आया अपने बका के ऊपर बहुत सारे खर्च करना है या एक तवील मुद्दती सबके बका के लिए जो है ना ये बेहतर तौर पे खर्च करना है, तो ठीक है कुछ कॉम्प्रोमाइजेस जरूर होंगी। क्लीनर टेक्नोलॉजी को अगर एडॉप्ट किया जाए तो तरक्की के रफ्तार को भी साथ चलाया जा सकता है और माहौल के तमाम दीगर उम्र को भी जो बेहतर तौर पर देखा जा सकता है। तो एक बैन रास्ता जो है अगर वो किया जाएगा, मेरे ख्याल से तो तमाम पार्टीज इसमें बड़ी इस बात सीरियस रही हैं और हैं, और मुझे तो उम्मीद यही है कि ये अगर सीरियसनेस नहीं होगी तो ये लैक ऑफ लीडरशिप होगी और दूरदर्श नतज इसके बहुत खतरनाक नतज निकल सकती हैं अगर इसका सही तौर पर ये बर वक्त न किया गया।
ये थे कराची में माहौल और आबो हवा में तब्दीली के माहिर रफीउल हक। और अब चलते हैं पाकिस्तान, जहां सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला चारसद्दा की बाचा खान यूनिवर्सिटी पर हालिया हमले के बाद मुल्क और बिलखसूस सूबाई सतह पर यह बहस छिड़ गई है कि तालीमी इदारों में तलबा की हिफाजत के लिए असातिज़ा को मुसल्लह करना चाहिए, खासतौर से जबकि रियासती सिक्योरिटी निज़ाम शिदत पसंदाना का रवैया रोकने में बेबस नजर आता है। जाहिर है कि किताब व कलम उठाने वाले हाथों में बंदूक थमाने का मौजू इंतहाई संजीदा बहस का मुतकाजी है। मैंने बाचा खान फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दानिश्वर और तज्जिया निगार डॉक्टर खादिम हुसैन से पूछा कि उनके ख्याल में क्या असातिज़ा को मुसल्लह किया जाना मसले का हल है।
अगर इस बात पे आ जाएं कि अगर आप असलहा मुहैया करते हैं तो जिस नैरेटिव या जिस बयानिए के खिलाफ आप लड़ रहे हैं बंदूक या जोर के इस्तेमाल, वो स्कूलों में दाखिल हो जाएगा। दरअसल शायद वो उन लोगों का मकसद पूरा हो जाएगा कि किस तरह असलहा, किस तरह मुसल्ला किया जाए, किस तरह ताकत के इस्तेमाल का बयानिया आगे जाए। तो अगर वो स्कूल में जाएगा तो इसका जो नफसियाती असर होगा वो बच्चों पे और असातिज़ा पे और पूरे माहौल में बंदूक बर्दारी का असर होगा। ये तालीम का मुनाफी अमल होगा, तख्लीक और तनकीदी शूर का मुनाफी अमल होगा। तीसरी बात यह कि तकनीकी तौर पर भी अगर देखी जाए बात, तो आपको नजर आ जाएगा कि इस तरह बहादुरी का और हीरोइज्म का जो एक बयानिया तराशा जाता है वो रियासती हवाले से एक बेमानी बात है एक तरफ तो ये। दूसरी तरफ ये कि अगर हमला होता भी और हंगामी सूरत हाल होती भी है तो इसका इम्कान ज्यादा है कि गैर तरबियत याफ्ता लोग जिनको अगर असलह दिया जाए जिनकी तरबियत और काम के लिए हुई है, जंग के लिए नहीं हुई, तो इम्कान ये है कि ज्यादा लोगों के की जाने तलफ होने का खदशा होता है, न कि बचने का खदशा। तो इन तीनों चीजों को देख के लगता है कि ये बहरहाल बिला जवाज है।
मगर डॉक्टर खादिम हुसैन साहब, ये जो हाल ही में बाचा खान यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ, वहाँ एक चीज़ सामने आई कि एक जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे हामिद हुसैन, उनके बारे में ये बाद में पता चला कि वो उनके पास पिस्तौल थी और जब ये हमलावर आए तो उन्होंने पिस्तौल निकाली और उससे फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से हमलावर को की जो यानी उनकी जो पेशरफ थी वो रुकी। اور اس سے نقصان کم ہوا.
دیکھیں ایک تو یہ استثنائی صورتحال ہے, استثنائی صورتحال کو آپ جنرلائز نہیں کر سکتے, آپ اسے عمومی نہیں بنا سکتے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر ہیروئزم کا اور قربانی کا یہ پورا بیانیہ آگے جاتا ہے تو ریاست کی پوری کا پورا جواز پر سوال اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. اس وجہ سے یہ جو بلا ثبوت بات ہے, اس وجہ سے زیادہ نقصان نہیں ہوا. میرا خیال ہے کہ یہ بات اس طرح بلا ثبوت کہنا شاید اس کے برعکس کہا جا سکتا ہے کہ نقصان زیادہ ہوا ہو.
تو اب جیسا کہ یہ حملے ہو رہے ہیں, اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ جو سیکیورٹی اپریٹس ہے, جو حفاظت کا انتظام ہے ریاستی سطح پر, وہ کمزور ہے, لوگوں کی جان و مال کی حفاظت میں وہ ناکام نظر آتا ہے. تو پھر کیا کیا جائے, کیا حل ہے؟
دیکھیں ریاست کا پہلا جواز لوگوں کو اور لوگوں کی زندگیوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے. اس وجہ سے اگر ان کی جو صلاحیت ہے یا قابلیت ہے وہ اس میں کمزوریاں ہیں, ان کمزوریوں کو ریاست نے بہرحال پورا کرنا ہے. وہ کمزوریاں اس بنا پہ یا اس وجہ سے پوری نہیں ہو سکتی کہ آپ لوگوں کو مسلح کریں, عام لوگوں کو آپ مسلح کریں. اس سے اسلحے کا استعمال اور اسلحے کے استعمال سے وابستہ بیانیاں آگے جائے گا, تنازعات میں خون کے بہنے کا امکان زیادہ ہو جائے گا, اندرونی طور پہ, سماجی طور پہ, سماج پہ جو حملہ کرنے والے ہیں اس کے حوالے سے بھی. اور یہ دراصل اس بیانیے کو جس کو تشدد کا بیانیہ کہتے ہیں, اس تشدد کے بیانیے کو آگے لے جانے میں مدد فراہم کرے گا. تو اس کے لیے کہ چونکہ ریاست کے پاس جس طرح کہا جاتا ہے کہ 68,000 اسکول ہیں اور 55,000 پولیس ہیں, تو ہم یہ تحفظ فراہم نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دوسری جگہوں سے بجٹ کاٹ کے تحفظ فراہم کرنے والے ادارے کی تعداد اور صلاحیت کو بڑھانا ہے, نہ کہ اس کی بجائے عام لوگوں کو آپ بھرتی اس کی شروع کریں یا ان کو مسلح کرنا شروع کریں.
یہ تھے باچا خان فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر دانشور اور تجزیہ نگار ڈاکٹر خادم حسین. اور میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ وسعت اللہ خان کا ہفتہ وار کالم بات سے بات بھی اسی موضوع سے متعلق ہے, لیکن وہ پروگرام میں آئے گا ذرا آگے چل کر. یہاں یہ خبر کہ اقوام متحدہ کی پابندیاں اٹھائے جانے کے بعد ایران اپنے مسافر بردار طیاروں کی کھیپ میں اضافے کے لیے امریکی کمپنی بوئنگ سے کئی طیارے خریدنے کے بارے میں سوچ رہا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنا رہی ہیں ہماری ساتھی نازیہ میمن.
جی عمر, ایران کے ٹرانسپورٹ کے نائب وزیر اصغر فخری اکاشان نے خبر رساں ادارے رویٹرز کو بتایا ہے کہ ان کا ملک 100 طیارے خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے. اقتصادی پابندی اٹھائے جانے کے ایک ہفتہ گزرنے کے بعد اب امریکی کمپنی کو اجازت مل گئی ہے کہ وہ ایران کو طیارے فروخت کر سکتی ہے, اور اطلاعات کے مطابق ایران 114 مسافر بردار ایئر بس ساخت کے طیاروں کی خریداری کے لیے بوئنگ سے بات چیت کر رہا ہے. یاد رہے کہ ابھی تک امریکہ کی جانب سے ایران پر لگائی جانے والی پابندیاں ختم نہیں ہوئی ہیں. تاہم بوئنگ امریکی حکومت سے درخواست کر سکتی ہے کہ ایران کو سودا کرنے کی خصوصی اجازت دی جائے. تاہم جب اس معاملے پر گزشتہ ہفتے بوئنگ سے پوچھا گیا تو طیارہ ساز کمپنی کا کہنا تھا کہ ایران کو طیارے فروخت کرنے سے قبل کمپنی کو کئی مراحل سے گزرنا ہوگا. ایرانی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ ایئر بس طیارے خریدنے کے اس سودے پر سرکاری سطح پر پیش رفت اگلے ہفتے کو ہوگی, جب صدر حسن روحانی فرانس کی دارالحکومت پیرس میں اس پر دستخط کریں گے. دنیا کی مسافر بردار کمپنیوں کے طیاروں کی کھیپ کے بارے میں اعداد و شمار مہیا کرنے والی ویب سائٹ ایئر فلیلا ڈاٹ نیٹ کے مطابق اس وقت جو مسافر بردار طیارے ایران کے پاس موجود ہیں ان کی اوسط عمر تقریباً 27 سال ہو چکی ہے. یورپ میں شہری ہوا بازی کا نگران ادارہ پہلے ہی ایران کے 12 مسافر بردار طیاروں کے علاوہ دیگر تمام طیاروں پر یورپ کی فضا میں داخلے پر پابندی لگا چکا ہے. ادارے کا کہنا ہے کہ ایران کے باقی ماندہ مسافر طیارے حفاظت کے بین الاقوامی معیار پر پورے نہیں اترتے. ایران کی سرکاری فضائی کمپنی ایئر ایران کی اپنی ویب سائٹ کے مطابق کمپنی کے پاس کل 43 طیارے ہیں. اس کے علاوہ کمپنی کے پاس سامان لے جانے والے کارگو اور کچھ کم کرائے والے طیارے بھی موجود ہیں. تاہم ایران کے وزیر ٹرانسپورٹ عباس اخوندی کے حوالے سے ایرانی ذرائع ابلاغ کا کہنا تھا کہ ایران کے پاس کل 250 طیارے ہیں, لیکن ان میں سے صرف 150 ایسے ہیں جو کام کر رہے ہیں.
ان تفصیلات کے لیے نازیہ میمن آپ کا بہت بہت شکریہ. اور سامعین, یہ خبر ہماری ویب سائٹ کی تھی, بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی, اور ظاہر ہے کہ یہ خبر اس وقت وہاں لگی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو شہ سرخی ہے وہ ہے نیو یارک میں برفانی طوفان تھم گیا, سفری پابندیاں ختم, اور یہ ہمارے سربین کا بھی آج بڑا موضوع ہے. اس کے علاوہ جو خبریں زیادہ پڑھی جا رہی ہیں ہماری ویب سائٹ پر, ان میں سر فہرست ایران کی ہی طیاروں کی خریدنے کی ہے, اور پھر اگلی سرخی ہے ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح, بالی ووڈ کے پرانے گانوں کی پراسرار کشش, یہ ساری خبریں موجود ہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر. آپ آئیے, دیکھیے, پڑھیے, اور سربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
قریا قریا گاؤں گاؤں,
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا, محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ,
شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی ہوگا آج کل, پھر ہوگا شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی, بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا.
اور اب کھیل کی خبریں عظیم رفیع سے.
پاکستانی ایک روزہ کرکٹ ٹیم کے کپتان اظہر علی کا کہنا ہے کہ وہ نیوزی لینڈ کے ساتھ پہلے ایک روزہ میچ میں پاکستانی بولر محمد عامر کو بھرپور سپورٹ کریں گے. انہوں نے مزید کہا ہے کہ محمد عامر نے ٹی ٹوینٹی میچز میں عمدہ بولنگ کا مظاہرہ کیا ہے. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان تین ون ڈے میچز کی سیریز کا پہلا ایک روزہ میچ 25 جنوری کو کھیلا جائے گا. ادھر جنوبی افریقہ اور انگلینڈ کے درمیان سینچورین میں کھیلے جانے والے چوتھے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کے کھیل میں انگلینڈ کی ٹیم کی بیٹنگ جاری ہے. جنوبی افریقہ کی ٹیم نے پہلی اننگ میں انگلینڈ کو 475 رنز کا ہدف دیا تھا. اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جانب ایک روزہ میچز میں بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کی نئی رینکنگ جاری کر دی گئی ہے, جس کے مطابق بھارت کے روہت شرما آسٹریلیا کے خلاف شاندار کارکردگی کی بنا پر پانچویں نمبر پر آ گئے ہیں. انہوں نے پانچویں ایک روزہ میچ میں 99 رنز اسکور کر کے بھارت کی جیت میں اہم کردار ادا کیا تھا. آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان پانچ ایک روزہ میچز میں آسٹریلیا نے 4 میچز میں فتح حاصل کی ہے, جبکہ آئی سی سی کی جانب سے بولرز کی رینکنگ میں پاکستان کے عمران طاہر چوتھے نمبر پر, سعید اجمل آٹھویں, جبکہ محمد عرفان 10ویں نمبر پر اپنی جگہ بنا سکے ہیں. ادھر ٹینس میں آسٹریلین اوپن کے مقابلوں میں دفاعی چیمپئن عالمی نمبر 1 کھلاڑی نوواک جوکوویچ نے سابقہ عالمی نمبر 6 کھلاڑی جیل سائمن کو شکست دے کر لاسٹ 8 میں اپنی جگہ بنا لی ہے. انہوں نے سائمن کو یہ شکست 6-3, 6-7, 6-4, 4-6 اور 6-3 سے دی, جبکہ خواتین کے مقابلوں میں جاپان کی کی نیشو کوری نے جو ولفریڈ سونگا کو شکست دے دی ہے. اور فٹ بال میں چیلسی کے سابق مینیجر یوزے میرینو نے مانچسٹر یونائیٹڈ کو ایک خط لکھا ہے, جس میں انہوں نے مانچسٹر یونائیٹڈ کے مینیجر لوئی وین گال کے کردار کو مکمل طور پہ مذاق خیز قرار دیا ہے. انہوں نے اپنی اس رائے کا اظہار مانچسٹر یونائیٹڈ کی ساؤتھہمپٹن کے ہاتھوں ہونے والی شکست کے بعد کیا ہے. مانچسٹر یونائیٹڈ کو ہفتے کے روز ساؤتھہمپٹن نے 1-0 سے شکست دی تھی. برازیل کے شہر ریو ڈی جینیرو کے حکام نے اولمپکس گیمز کے دوران زکا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے منصوبے کا اعلان کیا ہے. اولمپکس گیمز کا انعقاد موجودہ سال اگست میں ہوگا.
کھیلوں کا حوالہ آپ نے عظیم رفیع سے سنا. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں پہلی مرتبہ ٹریفک پولیس میں ایک خاتون افسر کو تعینات کیا گیا ہے. سنیے گا کہ وہ شہر کے بے ہنگم ٹریفک کو کیسے قابو کریں گی. اس کے علاوہ ہفتہ وار کالم بات سے بات آپ کا خط ملا, اور اداکار بلال اشرف شاہد سے انٹرویو بھی سربین میں آنے کو ہے. اس وقت سنیے خبروں کا خلاصہ.
امریکی شہر نیو یارک میں شدید برفانی طوفان تھمنے کے بعد اب گاڑیوں کی آمد و رفت پر لگی پابندی اٹھا لی گئی ہے, تاہم واشنگٹن ڈی سی میں میٹرو سروس بند رہیں گی. امریکہ میں حالیہ برفانی طوفان میں 18 افراد ہلاک ہوئے ہیں. روسی فوج کے مشیروں کے حمایت یافتہ شامی فوجی دستوں نے باغیوں کے آخری گڑھ اور صدر بشار الاسد کے آبائی صوبے لتاکیہ پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا ہے۔ مولدووا کے دارالحکومت میں ایک بار پھر مظاہرین جمع ہو کر حکومت سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مظاہرین کے مطابق موجودہ حکومت انتہائی بدعنوان ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع قلات میں سیکیورٹی فورسز نے ایک کارروائی کی ہے جس کے دوران حکام نے ایک عسکریت پسند کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور فرانس کے صدر فرانسوا اولان 3 روزہ دورے پر بھارت پہنچے ہیں۔ ان کے اس دورے کا مقصد 2 طرفہ تجارت کو فروغ دینا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خان سے آپ نے خبروں کا خلاصہ سنا۔ اب آتے ہیں سیربین کے دوسرے موضوعات کی طرف۔ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں طلبہ کی حفاظت کیسے کی جائے، کیا اساتذہ کو اسلحہ دینے سے مسئلہ حل ہوگا، اس پر گفتگو آپ نے پروگرام کے پہلے حصے میں سنی، اور اب اسی موضوع پر ہفتہ وار کالم بات سے بات جو پیش کر رہے ہیں وسعت اللہ خان۔
امریکی یونیورسٹی آف میری لینڈ کے گلوبل ٹیررزم ڈیٹا بیس کے مطابق گزشتہ 45 برس بالخصوص 9/11 کے بعد جن ممالک میں تعلیمی اداروں اور طلباء پہ سب سے زیادہ حملے ہوئے ان میں پاکستان سر فہرست ہے۔ آرمی پبلک اسکول پشاور اور اب باچا خان یونیورسٹی چار سدا کے سانحات کے بعد یہ سوال دوبارہ والدین کے ذہن میں ابھر آیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ناحق موت سے کیسے بچائیں۔ اس بارے میں کوئی مرکزی پالیسی موجود نہیں، نیشنل ایکشن پلان بھی اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہے۔ معاملہ صوبوں پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ چنانچہ خیبر پختونخوا حکومت نے ایک حل یہ نکالا ہے کہ اساتذہ کو اسلحہ کی تربیت اور رکھنے کی اجازت دی جائے۔ وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ صوبے میں 68,000 تعلیمی ادارے اور 55,000 پولیس والے ہیں، لہذا اکیلی حکومت ہر ادارے کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ حکومت بلوچستان نے یونیورسٹیوں کے تحفظ کے لیے مسلح کیمپس فورس بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہر یونیورسٹی میں اس فورس کے 60 مسلح جوان تعینات کیے جائیں گے۔ یہ فورس وائس چانسلر کے تحت ہوگی۔ تجویز تو اچھی ہے، لیکن دہشت گرد صرف اعلیٰ تعلیمی اداروں کو تو نشانہ نہیں بناتے۔ حکومت پنجاب نے سیکیورٹی کی ذمہ داری تعلیمی اداروں پہ ڈال دی ہے، اور جو تعلیمی ادارہ سیکیورٹی کے طے شدہ معیار پہ پورا نہیں اترے گا اسے تعلیمی سرگرمیوں سے روک دیا جائے گا۔ حکومت سندھ نے اس بابت کوئی واضح فیصلہ نہیں کیا۔ 1971 کی جنگ کے بعد بھٹو حکومت نے طلباء کو اسلحے کے استعمال کی بنیادی تربیت دینے کے لیے کالجوں کی سطح پہ نیشنل کیڈٹ کور اسکیم شروع کی تھی، تاکہ وہ ہنگامی حالات میں باقاعدہ فورسز کے ذیلی مددگار بن سکے۔ اگرچہ یہ اسکیم لازمی کے بجائے اختیاری تھی، مگر طلباء کو یہ ترغیب دی گئی کہ این سی سی کی تربیت مکمل کرنے پہ 20 اضافی نمبر ملیں گے۔ عام شہریوں کی فوجی تربیت کے لیے جانباز فورس اور مجاہد فورس کی اسکیمیں شروع کی گئیں، اور فوج سے مستعار اہلکار اس تربیت پہ مامور کیے گئے، مگر ضیاء الحق حکومت نے یہ تمام اسکیمیں وجہ بتائے بغیر ختم کر دیں۔ اگرچہ یہ دلیل بھی دی جاتی ہے کہ دہشت گردی طویل المیاد کثیر سمتی حکمت عملی کے تحت ہی ختم ہو سکتی ہے، مگر جب تک یہ فلسفیانہ ہدف حاصل ہو تب تک لوگ اپنی حفاظت کیسے کریں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کو اسلحہ رکھنے کی اجازت دی گئی تو انارکی پھیل سکتی ہے، تو کیا اب انارکی نہیں؟ اس ملک میں غیر قانونی ہتھیاروں کی بہتات روکنے کے لیے پچھلے 40 برس میں کیا گیا؟ جو تباہی ہو رہی ہے اس میں لائسنس یافتہ اسلحہ کتنا استعمال ہوا اور غیر قانونی اسلحہ کتنا، کوئی نابینا بھی دیکھ سکتا ہے۔ آخر اسلحے کا لائسنس صرف طاقتور طبقات اور من پسند افراد کے لیے ہی کیوں؟ جو قانون پسند شہری اپنے تحفظ کے لیے تربیت یافتہ محافظوں کی فوج نہیں رکھ سکتے وہ کیا کریں؟ اسلحہ رکھنے کی قانونی اجازت محدود رکھنے سے حالات آخر کتنے بہتر ہوئے؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسلحہ لائسنس اگر عام کھول دیا جائے تو لوگ ذاتی دشمنیاں بھی نکالیں گے، تو لوگ کیا اس وقت غیر قانونی اسلحے سے ذاتی دشمنیاں نہیں نکال رہے؟ یقیناً مثالی صورت تو یہی ہے کہ ہتھیاروں پہ صرف ریاست کی اجارہ داری ہو اور کسی کو بھی ریاست کے اندر ریاست بننے نہ دیا جائے، مگر مستقبل قریب میں ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ لہذا ریاست اعتراف کرے کہ وہ تمام شہریوں کی حفاظت نہیں کر سکتی اور شہری اپنی حفاظت خود کریں۔ ایک عمومی معیار اور مخصوص مدت کے لیے استعمال کی واضح شرائط کے تحت اسلحہ لائسنس کا دروازہ تمام ذمہ دار شہریوں کے لیے سنجیدگی اور دردمندی سے کھولنے پہ غور کیا جائے۔ جب ریاست اپنی رٹ بحال کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ اسلحہ واپس لے لیا جائے۔ دہشت گردوں کے ہاتھوں ہی مرنا ہے تو بھیڑ بکریوں کی طرح مرنے سے بہتر ہے کہ لڑتے ہوئے مرا جائے۔ آپ ہی تو کہتے ہیں کہ غیر معمولی حالات سے غیر معمولی طریقوں سے ہی نمٹا جا سکتا ہے۔
یہ تھے وسعت اللہ خان اپنی بات سے بات کے ساتھ۔ پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ٹریفک جام ایک معمول ہے۔ ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے بہت سارے جتن کیے گئے لیکن مسئلہ جوں کا توں۔ اب شہر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک خاتون کو ٹریفک پولیس افسر تعینات کیا گیا ہے۔ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم کی رپورٹ سنیے جو ایک صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے۔
یہ آواز ہے خاتون ڈی ایس پی شبانہ ابیب ترین کی، جو شہر میں ٹریفک رواں دواں رکھنے کے لیے تجاوزات کو ہٹانے کی ایک کاروائی کے دوران لگا رہی ہے۔ عبدالستار روڈ پر تجاوزات کو ہٹانے کی ایک کاروائی کے دوران ان کا کہنا تھا،
آپ دیکھیں اس سارا راستہ بند کیا ہوا، میں خالی 20 سال سے میں دیکھ رہی ہوں اکبر والے کوڑس موسی بیچنے والے کو، اور اس کو میں صبح وارننگ دی گئی تھی کہ آپ بند کر دیں، بہت ہو گیا، لیکن اس کی بات سمجھ میں نہیں، اس کاروائی کرنی پڑی ہے۔
بلوچستان کی دارالحکومت کوئٹہ کا شمار شاید دنیا کے ان چند بڑے شہروں میں ہو جہاں ٹریفک کو کنٹرول کرنے کا کوئی جدید نظام نہیں۔ یہاں چند شہروں پر ٹریفک سگنلز تو ہیں لیکن وہ 15 سال سے زائد کے عرصے سے کام نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ٹریفک جام ایک معمول بن گیا ہے۔ ٹریفک جام کے باعث لوگوں کا نہ صرف وقت ضائع ہوتا ہے بلکہ انہیں ہر وقت ایک اذیت ناک صورتحال سے دو چار ہونا بھی پڑتا ہے۔ ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے شہر میں بہت سارے جتن کیے گئے لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اب شہر کے مرکزی علاقے میں خاتون پولیس اہلکار کی بطور ڈی ایس پی ٹریفک تعیناتی عمل میں لائی گئی ہے۔ ماضی میں شہر میں تجاوزات کے خلاف کارروائیوں کے دوران دکانداروں کی جانب سے پولیس اہلکاروں کو مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑتا رہا ہے۔ اس تناظر میں جب شبانہ ابیب سے پوچھا گیا کہ کیا اسے ڈر نہیں لگتا تو ان کا کہنا تھا،
خواتین ڈرتی ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں، جب ہم نے وردی پہنی تو خواتین اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، ایز اے میں پولیس آفیسر کام کر رہی ہوں، مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے، میری پوری ٹیم ورک ہے میرے ساتھ، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہوئے۔
شبانہ ابیب نے سزم کا اظہار کیا کہ وہ ان مراکز میں ٹریفک کے مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے جہاں خواتین خریداری کے لیے آتی ہیں۔
میں اپنے خواتین کے لیے بہت کام کرنا چاہتی ہوں کہ یہ روڈ ان کو کلیئر کر کے دوں، اور خاص طور پہ داؤد مارکیٹ والا روڈ جو کلیئر کر کے دوں، جہاں جہاں شاپنگ سینٹر ہمارے ہیں، جہاں خواتین کا آنا جانا میں کتنے کلیئر رکھوں۔
شبانہ ابیب ترین محکمہ پولیس میں سن 1994 میں بطور اے ایس آئی برتی ہوئی، جبکہ ان کے والد اور شوہر بھی پولیس کے محکمے میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور سیربین میں وقت ہوا ہے آپ کے خطوں کے جواب کا، سنیے آپ کا خط ملا۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں نگار صدیقی، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔
تو میرا خیال ہے بسم اللہ کیجیے۔
جی ہاں، یہ پہلا خط ہے رحیم یار خان سے۔ عبدالعزیز باجوہ لکھتے ہیں، اپنی 56 سالہ زندگی میں پہلی بار کسی ریڈیو اسٹیشن کو خط لکھ رہا ہوں۔ عرصہ دراز پہلے پاکستان ٹیلی ویژن پر ماہپارہ صفدر سے خبریں سنا کرتا تھا، بعد میں ان کی آواز لندن سے سنائی دینے لگی تو اسی دلچسپی سے سنتا رہا۔ ویسے تو وطن عزیز طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہے، بجلی اور گیس نایاب ہے، گرمیوں میں ہر وقت پسینہ بہتا تھا، اور اب سردیوں میں دن رات بدن سردی سے کانپتا ہے، زکام اور بخار میں دوا لینے جاؤ تو جعلی دواؤں سے واسطہ پڑتا ہے، سدائے احتجاج بلند کرو تو کوئی سنتا نہیں۔ مایوسی کی اس فضا میں بھی دل کو ایک تسلی رہتی ہے کہ میری پسند کی دو آوازیں مجھے ہر وقت میسر رہتی ہیں، یعنی شفینہ کی جامعی اور مہپارہ صفدر۔ کم از کم یہ ایک ایسی سہولت ہے جو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ میں بی بی سی اردو سروس کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس بے بہا نعمت سے سرفراز کر رکھا ہے۔ خراج تحسین کے یہ چند جملے ضرور نشر کر دیجئے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ تعریفی خطوط نشر نہیں کرتے، لیکن یہ میرے دل کی گہرائیوں سے آنے والی آواز ہے اور اسے دبانا میرے بس میں نہیں۔
عبدالعزیز صاحب، آپ نے درست اندازہ لگایا کہ ہم اپنی تعریف میں موصول ہونے والے خطوط نشر نہیں کرتے، لیکن ہم نے بھانپ لیا تھا کہ 56 برس میں پہلی بار ہمیں خط ارسال کرنے والے اس سامع نے جو کچھ لکھا ہے وہ اس کے دل کی آواز ہے، اور یہ آواز اس نشریے کے ذریعے شفیع نقی جامعی اور ماہپارہ صفدر تک بھی پہنچ رہی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس اظہار عقیدت کے بعد آپ ہمارے پروگراموں کے بارے میں بھی اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور بھیجیں گے، اور اپنے طویل تجربے کی روشنی میں ان پروگراموں کی بہتری کے لیے اپنے مشورے بھی ہمیں ضرور دیں گے۔
گوٹ کھاڑک سے ظفر علی کھوسا اور ان کے ساتھی لکھتے ہیں، آپ لوگ بڑے بڑے عالمی مسائل پر بات کرتے ہیں لیکن آپ کے پروگرام سننے والے عوام اپنے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں گھرے رہتے ہیں۔ مثلا مسجدوں میں لاؤڈ سپیکروں کا جو بلا اعلان مقابلہ چلتا ہے وہ بظاہر تو ثواب کمانے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن جب کئی لاؤڈ سپیکر ایک ہی وقت میں پورا والیوم کھول کر اذان دیتے ہیں یا خطبہ نشر کرتے ہیں تو ایک بھی لفظ کسی کے پلے نہیں پڑتا۔ پڑھائی میں مصروف طالب علم اس صورت حال سے پریشان ہو جاتے ہیں، اور بیمار لوگ جنہیں مکمل آرام کی ضرورت ہوتی ہے اس پرشور ہنگامے سے گھبرا کر جاگ اٹھتے ہیں۔
کھوسا صاحب، کسی زمانے میں ریڈیو پاکستان سے ایک اعلان نشر ہوا کرتا تھا، ریڈیو آہستہ سنیے، ہو سکتا ہے ہمسائے میں کوئی طالب علم امتحان کی تیاری کر رہا ہو یا کوئی بیمار دوا لے کر آرام کرنے کی غرض سے لیٹا ہوا ہو۔ ریڈیو سننے والوں پر اس اعلان کا خاطر خواہ اثر ہوا کرتا تھا اور وہ ریڈیو کا والیوم کم کر لیا کرتے تھے۔
لیکن جو لوگ ثواب کمانے کے لیے لاؤڈ سپیکروں کے والیوم کھول دیتے ہیں انہیں سمجھانا بہت مشکل ہے۔
جی ہاں، لیکن کوشش تو کی جا سکتی ہے۔
خوسا صاحب نے غیر حاضر استادوں اور قسم پرسی کے عالم میں پڑی اسکول کی عمارتوں کا بھی ذکر کیا ہے جن میں لوگوں نے یا تو رہائش اختیار کر لی ہے یا وہاں گودام بنا دیے ہیں۔
سندھ کے کئی علاقوں سے اس طرح کی اطلاعات موصول ہوتی رہی ہیں اور یہ مسئلہ اب اتنی شدت اختیار کر گیا ہے کہ متعلقہ حکام کو شاید اب اس جانب توجہ دینی ہی پڑے گی۔
اچھا عارف، یہ رنگ برنگا خوبصورت خط دیکھیے جو کہ چار رنگوں کی روشنائی سے لکھا گیا ہے اور ہر طرح کے گل بوٹوں سے سجایا گیا ہے۔
جی ہاں، پرنس افضل شاہین نے یہ حسین و جمیل مکتوب بہاول نگر سے ارسال کیا ہے۔
اردو سروس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے انہوں نے ان لفظوں میں دعا کی ہے، خدا کرے کہ تمہیں زندگی کی سب خوشیاں رہے حیات میں مانگے بغیر مل جائیں۔
واہ،
لکھتے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بی بی سی کی پوری ٹیم کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، اور ہم جس توجہ اور دلچسپی سے بی بی سی اردو سروس سنتے ہیں وہ بھی اسی توجہ سے سامعین کی بات سنیں اور جو مشورے قابل عمل ہوں ان پر فوری عمل بھی کریں۔
پرنس افضل شاہین صاحب، آپ نے جس طرح دل لگا کر یہ خوبصورت مکتوب تیار کیا ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو ہماری اردو سروس سے کتنا لگاؤ ہے۔ رہی ہماری دلچسپی کی بات، تو افضل صاحب، خطوں کے اس پروگرام کا مقصد ہی سامعین کے خیالات سے آگاہی حاصل کرنا ہے۔
انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون کے اس دور میں بھی دور دراز علاقوں کے بہت سے لوگ صرف خطوں کے ذریعے ہی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایسے ہی ایک سامع مکرم خان اپنے تازہ خط میں لکھتے ہیں، چترال کے اس دور افتادہ گاؤں میں بیٹھا ہوا ایک نیم خادہ آدمی اگر امریکی سیاست کے داؤ پیچ کو سمجھنے کے قابل ہو گیا ہے اور اسے یورپ میں بڑھتے ہوئے تارکین وطن کے مسائل سے آگاہی بھی حاصل ہو گئی ہے اور وہ ملک میں جاری توانائی کے بحران اور ملکی سیاست پر اس کے اثرات سے بھی باخبر ہو چکا ہے، تو اس میں کمال اس چھوٹے سے ریڈیو کا ہے جس میں چار سیل ڈال کر وہ بی بی سی کی اردو سروس سن سکتا ہے اور یوں ایک گمنام شمالی بستی کا باسی ایک عالمی شہری بن جاتا ہے۔ جس طرح ہر قیمتی شے کے بارے میں ہر وقت خوف سا رہتا ہے کہ یہ گم نہ ہو جائے، اسی طرح یہ سوچ کر خوف سے کانپنے لگتا ہوں کہ اگر جہاں نما اور شبنامہ کی طرح ایک روز سیربین بھی بند ہو گیا تو مجھ جیسے لوگوں کا کیا ہوگا جو برس آ برس سے بی بی سی پر انحصار کرتے رہے ہیں۔ اور عارف، آگے انہوں نے یہ شعر بھی لکھا ہے۔
ہاں ہاں، پڑھیے نا۔
زیست ہمسائے سے مانگا ہوا زیور تو نہیں، ہر گھڑی دھڑکا لگا رہتا ہے کھو جانے کا۔
واہ، دیکھیے خان صاحب، زندگی میں ہر وہ چیز جس کی کوئی ابتدا ہے اس کی انتہا بھی ضرور ہے، اور جو چیز شروع ہوگی وہ ایک روز ختم بھی ہوگی، خود انسانی زندگی کی طرح۔ اس لیے یہ ضمانت تو کسی پروگرام کے بارے میں نہیں دی جا سکتی کہ وہ تا قیامت جاری رہے گا، لیکن جب تک سیربین کو چلانے والے زندہ ہیں اور آپ جیسے سننے والوں کا تعاون انہیں حاصل ہے تو یہ پروگرام انشاءاللہ چلتا ہی رہے گا۔ آپ جیسے دور دراز کے سامعین کی آواز سن کر ہمارے حوصلے بلند ہوتے ہیں، آئندہ بھی اپنے خیالات سے آگاہ رکھیے گا۔
اچھا، یہ اگلا خط ہے بدین سندھ سے۔ ڈی ایم مہاراج لکھتے ہیں، آپ کے نمائندے جس محنت اور لگن سے حقائق جمع کرتے ہیں اور پھر آسان زبان میں ہم تک پہنچاتے ہیں اس کے لیے ہم انتہائی ممنون ہیں۔
یہ تو ہمارے بنیادی فرائض میں شامل ہے مہاراج صاحب، آپ کو ممنون ہونے کی ضرورت نہیں، اسے بطور سامع اپنا حق سمجھ کے قبول کیجیے۔
مہاراج لکھتے ہیں، کاروباری مقابلے کے اس ماحول میں ہر چینل انوکھی سے انوکھی خبریں لا کر سامعین اور ناظرین کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ماحولیاتی آلودگی جیسے سنجیدہ مسئلے پر کوئی غور نہیں کرتا۔ یہ اعزاز صرف بی بی سی کی اردو سروس کو حاصل ہوا کہ اس نے شفیع نقی جامی اور ریاض سہیل کے ذریعے عوام تک ماحولیاتی کانفرنس کی تمام تفصیلات پہنچائیں۔ میں اس سلسلے میں آپ کی توجہ جنگلی حیات کے مسائل پر مرکوز کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ سندھ میں شکار پر قانونی پابندی کے باوجود شکاریوں کی کارروائی جاری ہے، اس لیے عنقریب یہاں مہمان پرندوں کی آمد و رفت بند ہو جائے گی۔ آخر جان بوجھ کر وہ موت کے منہ میں کیوں جائیں گے؟
مائیگرینٹ برڈز کے لیے انہوں نے مہمان پرندوں کا لفظ خوب استعمال کیا۔ مہاراج، آپ نے اب تک جتنے خطوط ہمیں ارسال کیے ہیں ان میں ایک باشعور شہری ہونے کا ثبوت دیا ہے آپ نے۔ ماحولیات کے مسائل پر ہم ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں کیونکہ مستقبل میں یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہوگا۔ اگر ہمیں آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر دنیا چھوڑ کے جانا ہے تو ہمیں ماحولیاتی آلودگی سے نجات حاصل کرنی ہی ہوگی۔ عام رپورٹوں کے علاوہ ہمارے ساتھی وسط اللہ خان اس موضوع پہ خصوصی کالم بھی لکھ چکے ہیں۔
سامعین، آپ بھی ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرنا چاہیں تو خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی خطوں کی محفل اختتام کو پہنچی۔
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے تازہ خطوط لے کر اور ان کے جوابات لے کر پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ نگار صدیقی اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
آپ کے خط اور ان کے جواب آپ نے سنے۔ اور ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ شام کے سرکاری میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت کی حامی فورسز نے ربیہ کے شہر پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ اس کی تفصیل جاننے کے لیے آپ آئیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر۔ سربین ابھی جاری ہے۔
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے، کبھی وہ ٹیم جیتے گی، کبھی وہ ٹیم جیتے گی۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے۔
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب سے
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے بات
بھائی، آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-5126-11139۔
بلال اشرف شاہد واحد پاکستانی اداکار ہیں جن کی 4 فلمیں اس برس نمائش کے لیے پیش کی جائیں گی۔ وہ فلموں میں اسپیشل ایفیکٹس کے لیے پہلے ہی شہرت رکھتے ہیں۔ آج وہ ہمارے ساتھی فیفی ہارون کے مہمان ہیں، سنتے ہیں ان کی باتیں۔
آپ کی جو انڈر پروڈکشن فلمز ہیں، ایک تو وار 2 ہے جس پہ کام اب بھی ہو رہا ہے، جانان اور یلغار ارمینہ خان کے ساتھ، جھول جس میں عروہ حسین آپ کی ہیروئن ہے، چاروں ریلیز نہیں ہوئی ہیں مگر بڑی آپ کی دھوم مچی ہوئی ہے، تو کچھ زیادہ ہی ٹیلنٹڈ ہیں آپ۔
یہ نہ ہو کہ فلمیں نکلو ٹماٹر پڑ رہے ہوں مجھے۔
وہ تھوڑے بہت تو پڑیں گے نا۔ ہاؤ اٹ گوز،
جب بھی کسی آڈیشن میں جاتا ہوں تو پہلی چیز میں یہی کہتا ہوں کہ مجھے ایکٹنگ نہیں آتی ہے۔
ایکٹنگ نہیں آتی ہے پھر بھی چار رول آپ کو مل چکے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔
اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہی از بین ویری ویری
بہت مہربان۔
جی بالکل۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جی میری جو سب سے زیادہ جو دعائیں ہیں وہ میری لیٹ سسٹر کی ہیں میرے ساتھ، جن کی وجہ سے میں اس فیلڈ میں داخل ہوا۔ وہ پاکستان کے لیے فلمیں بنانا چاہتی تھیں اینڈ میں بس اسی چیز کو آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ باقی ذلت اور عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ محنت میں پوری طریقے سے کرتا ہوں۔ آئی تھنک مجھے جتنی بھی فلمیں ملی ہیں وہ اس محنت کی ریپوٹیشن کی وجہ سے ملی ہیں مجھے۔
دیکھیں، بے وقوف تو کوئی نہیں ہوتا کہ ایک پوری فلم اٹھا کے کسی کو دے دے۔ کچھ آپ میں ظاہر ہے بات ان کو نظر آئی ہوگی نا۔
آئی گیس جو مجھے فیڈ بیک ہے جی، وہ بیسکلی مجھے یہ ملا ہے کہ اپیرنٹلی آئی ایم ویری ایزی ٹو ورک وتھ، ان کو میرے اس طرح کے نخرے نہیں ہیں۔
مطلب اب تک
جی ہوئیں گے بھی نہیں انشاءاللہ آگے جا کے۔
نہیں تو یہ ہوتا ہے،
بیکاز میں ایک ایگزامپل سیٹ کرنا چاہتا ہوں۔
جب فلمیں ریلیز ہوتی ہیں پھر سٹار جو آپ بالکل اس لیول پہ جب بن جاتے ہیں تو پھر نخرے بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں۔
ایک چیز میں اپنے آپ کو بار بار اپنے دماغ میں نے ڈالی اور میں اکثر اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوں، اس میں میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اتنا دے جتنا میں ہینڈل کر سکوں اور میرا دماغ کبھی زندگی میں خراب نہ ہو۔ یہ ایکسپیرئنس جو ہے یہ مجھے آیا جب مائی سسٹر پاسڈ اوے, بیکاز اس سے میں نے لائف اینڈ ڈیتھ جو ہے وہ بڑی کلوزلی میں نے دیکھی ہے. ان کو کینسر تھا اینڈ یو نو انفارچونیٹلی شی واز ینگ, ان کی ڈیتھ ہوگی. میں نے ریئلائز کی کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہم اپنے آپ کو جتنا ہمبل رکھیں اتنا ہی بہتر ہے. پیسہ یہاں رہ جاتا ہے, سب کچھ یہاں رہ جاتا ہے.
آپ نے بات کی اپنی بہن کے بارے میں, بہت کلوز تھے آپ
جی جی,
اور وہ فلم میکنگ پڑھا رہی تھی, میرا خیال کچھ اور آپ کا پروفیشن تھا.
میں جی ایکچولی ڈبل میجر تھا فائنانس اور آرٹ میں لیکچر تھا میرا میڈیم, جس کو میں کلے اور میٹل کو میں مکس کرتا تھا. 9/11 کے بعد جابز ملنا بہت مشکل ہو گئی تھی, اور ان فیکٹ میں کافی لکی تھا مجھے جاب مل گئی, بیکاز میں زیادہ پڑھتا نہیں تھا, کھیلتا اور کودتا ہی رہتا تھا. تو میرے کافی جو دوست تھے جو ایکچولی ڈیزرونگ تھے ان کو جابز نہیں ملی تھی.
آپ کے ساتھ یہ بڑا ہوتا ہے, جابز آپ کو مل جاتی ہیں,
اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے جی میرے خیال سے, بیکاز جی بالکل جی, اور اللہ تعالیٰ بس اسی طرح سلسلہ رکھے. جب جاب ملی تھی تو میں نے اپنے سارے دوستوں کو اپنے پاس رکھ لیا تھا, میں نے کہا تھا آپ میرے ساتھ جتنی دیر تک رہنا چاہو رہو, جب تک آپ کو جابز نہیں ملتی. میرے اپارٹمنٹ میں جی کچھ چھوٹا سا اپارٹمنٹ, بس 18 لوگ رہ رہے تھے اس وقت.
اچھا شکر ہے آپ کہہ رہے ہیں اس وقت, نہیں تو پرابلم ہو جاتی آپ کو اتھارٹیز کے ساتھ.
جی میرا ریزن ہی شاید یہ تھا وہاں پہ 1.5 سال کام کرنے کا, کہ سب کو سیٹ کر کے تو پھر میں وہاں سے نکلوں.
کینسر جو ہے بہت جان لیوا ایک ڈیزیز.
جی بالکل,
تمہاری زندگیوں میں کوئی نہ کوئی تو ہے جو کینسر کا مریض رہ چکا ہے. ہمارے بہت سے سامعین ہوں گے جو اس قسم کی مرحلوں سے گزرتے ہیں.
جی.
جب کوئی جو ہم سے بہت قریب ہو یا عزیز ہو
جی.
وہ ہماری زندگی میں اب نہیں ہو.
جی مشکل ضرور تھا, لیکن جو مجھے پازیٹیویٹی میری سسٹر کی لاسٹ ڈیز میں نے ان میں دیکھی اور جو ہمت میں نے ان میں دیکھی کہ اگر وہ تھوڑا سا بھی اٹھ سکتی تھی تو وہ کہتی تھی مجھے میوزک لگاؤ, مجھے جو ہے نا ڈانس کرنا تمہارے ساتھ.
اچھا.
تو وہ مجھے ہمت ایکچولی ان سے ملی ہے ساری, اور جو باتیں کچھ انہوں نے مجھے سمجھائیں. جب بھی کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے, کسی سے افسوس کرنے جاتا ہے, تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ وہ انسان آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے. اور یہ میں بلیو کرتا ہوں, اگر آپ اس انسان کے بارے میں سوچیں یا کوئی بات کریں تو کسی نہ کسی سگنل یا کسی نہ کسی ذریعے کے تھرو آپ کو جواب ضرور مل جاتا ہے.
جانان جو ہے وہ ریحام خان کی پروڈکشن ہے, فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی اور اسی دور ریحام خان اور عمران خان کی ڈیوورس پروسیڈنگز شروع ہوئی تھی.
جی.
کیا فلم بھی اس وجہ سے کچھ افیکٹ ہوئی, ایکسٹرا اسپاٹ لائٹ جو ہے فلم کے اوپر آ گئی تھی؟
جی بالکل آئی تھی, بیکاز کسی کے بھی گھر کے انٹرنل مسئلے آئی فیل کہ ان کے گھر تک رہنے چاہیے. ہم لوگ ہر بندہ کود جاتا ہے اور اس کو پبلک بنا دیتا ہے. فلم تو اس طرح افیکٹ اس طرح سے نہیں آیا شوٹنگ پہ, لیکن آف کورس کافی باتیں نکلیں جس میں آئی فیل کہ میڈیا نے کچھ باتیں بہت غلط طریقے سے بھی لے کے گئے فلم کے بارے میں, بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوا. بٹ
ایکسٹرا پریشر نہیں آ جاتا کہ یہ ریحام خان کی پہلی فلم ہے؟
جب میں آڈیشن کے لیے گیا تھا تو اس وقت مجھے ٹھیک ٹھاک پریشر آیا تھا, کیونکہ سننے میں آ رہا تھا کافی لوگ ٹرائی کر رہے ہیں اس فلم کے لیے. اور مجھے یاد ہے آج تک کہ میں لنڈن میں بیٹھا ہوا تھا, میں یلغار کے ٹریلر پہ کام کر رہا تھا لنڈن میں. میں اسپیشلی واپس فلائی کر کے تو میں نے آڈیشن کیا تھا اور آئی واز چوزن. اور پریشر مجھے اس لیے تھا بیکاز جنان کی اسکرپٹ ایک بہت ہی کمپلیٹ اسکرپٹ ہے, جس کے اندر رومانس ہے, فیملی ڈراما ہے, پشتو میں بھی ایک گانا ہے. تو ایک بہت
پشتو بولتے ہیں؟
نہیں جی بالکل نہیں بولتا, مجھے پشتو میں گانا ضرور میں نے گایا ہے. میں نروس اس لیے تھا بیکاز وہ پیور ایکٹنگ جاب تھی, جس کے اندر آپ کو سارے شیڈز آف ایموشنز آپ نے وزٹ کرنے ہیں. آپ نے اپنے فادر کے ساتھ بھی ریلیشن شپ وزٹ کرنا ہے, مدر کے ساتھ کرنا ہے, جو لو انٹرسٹ ہے ان کے ساتھ. آئی گیس آئی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ کیا ہوتا ہے.
آپ نے ظاہر فلم تو دیکھی ہو؟
شارٹس میں نے دیکھے. فائنل ڈیسیجن تبھی ہوتا ہے جب ایک فلم کٹ کے ایڈٹ ٹیبل سے نکلتی ہے, تو میں تب تک اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا جب تک میں اس کو ایز اے فل پروڈکٹ دیکھوں. لیکن جو میں نے شارٹس دیکھے ہیں, جو جتنی محنت آرمینا نے کی ہے, اینڈ آئی تھنک وہ نروسنیس کی وجہ سے ہم لوگوں نے اگر 1000% اندر ڈالنا تھا تو ہم نے 2000% اندر ڈالا ایک فلم پروجیکٹ کے. تو آئی ہیو نو ریزن ٹو بلیو کہ دس فلم ول ناٹ ڈو ویل, بیکاز اٹس اے کمپلیٹ پیکیج, سب کچھ ہے اس میں.
ہاں اب یہ دیکھنا ہے کہ کھچڑی پکتی ہے یا کچھ.
جی بالکل.
دوسری طرف یلغار ہے جس میں آپ بطور ایکشن ہیرو سامنے آ رہے ہیں.
بہت فزیکلی ڈریون فلم ہے.
تو آپ اکیلے نہیں کیری کر رہے وہ فلم؟
میں بالکل جی اکیلا نہیں کر رہا, میں کافی لیجنڈز کے ساتھ وہ کیری کر رہا ہوں. ایک دن ہنس بھی رہا تھا کیونکہ ایک شاٹ میں میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہوں, میں نے لیفٹ پہ دیکھا تو شان شاہد بیٹھے ہوئے, ہوز لائک مینٹور ٹو می, لائک این ایلڈر برادر, اور رائٹ پہ دیکھا تو ایوب خسرو صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو میں اپنے ڈائریکٹر کی صرف شکل دیکھ رہا تھا کہ آپ میرے ساتھ کرنا کیا چاہ رہے ہیں.
اب شان تو انڈین فلموں میں کام نہیں کرنا چاہتے, آپ کریں گے؟
آج ہی میں نے ایک انڈین فلم کو منع کیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ رول ہے, یہ اسکرپٹ ہے, آپ آڈیشن کر کے بھیجیں. فی الحال اس کو اس لیے ٹرن ڈاؤن کیا تھا بیکاز آئی فیل کہ پاکستان از دا پلیس وچ ریکوائرز ینگ پیپل, پاکستانی فلمس کرنی ہے.
آئی فیل کرن جوہر آپ کو کل ایک رول آفر کر دیں کہ میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ میری نیکسٹ فلم میں لیڈ کریں, تو آپ ریجیکٹ کر دیں گے کیونکہ پاکستانی فلم نہیں ہے؟
پاکستان اس وقت ایک ایسے پوائنٹ پہ, اور میں ایسے پوائنٹ پہ اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ آئی فیل کہ اگر اس وقت مجھے کرن جوہر بھی کچھ اگر آفر کریں گے تو ڈیفینیٹلی میں اس وقت ریجیکٹ کروں گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ آئی ول وانٹ کہ پہلے میں اپنے ملک میں ڈیولپ ہوں اور میں ایک نام بنوں یہاں پہ, جاؤں تو ایز این امبیسڈر جاؤں دنیا میں کہیں بھی, چاہے وہ انڈیا ہو, چاہے وہ ہالی ووڈ ہو, چاہے کہیں بھی ہو, وین آئی ایم ریپرزینٹنگ مائی کنٹری اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ.
کیا کوالٹی اور انگریڈینٹس ہونی چاہیے ایک ایکٹر میں یا ایک ہیرو میں کہ پاکستانی یا ساؤتھ ایشین سنیما میں ان کی سکسیس ہو؟
سب سے پہلے یو ہیو ٹو فرگیٹ دی وے یو آر. آپ کو بالکل بھولنا پڑتا ہے کہ آپ کون ہیں, بیکاز آبویسلی آپ جب کسی بھی رول میں جاتے ہیں آپ کو اس کو اڈاپٹ کرنا ہے.
مطلب آپ ریئل لائف میں پہاڑوں پہ آپ گانے نہیں گاتے, آپ ڈانس نہیں کرتے یا کرتے ہیں؟
تو اس طرح نہیں کرتے جس طرح کمرشلی فلموں میں دکھاتے ہیں, لیکن آئی گیس گنگناتے ہم سب ہیں.
کسی تو لڑکی کو آپ نے سیرینیٹ کیا ہوگا کبھی نہ کبھی.
بالکل جی, میری منگنی ہوئی بھی تھی لیکن اب
ناٹ انگیج.
نو جی, آئی ایم ناٹ, آئی ایم جسٹ کانسنٹریٹنگ آن مائی کریئر رائٹ ناؤ. ایک اموشنل ڈیسیجن لیا تھا اور آئی تھنک اس لیے اموشنل ہو کے ڈیسیجن نہیں لینا چاہیے.
وہ محبت سے بھرا وہ ڈیسیجن
نہیں جی, وہ محبت سے بھرا ہوا نہیں تھا, وہ ٹائم ایسا تھا بیکاز سسٹر کو پتا تھا مجھے کہ ان کی ڈیتھ بھی ہو جائے گی اور ایک عجیب سچویشن میں کھڑا ہوا تھا.
آپ بہت ہی کھو جاتے ہیں محبت میں یا آپ کافی پریکٹیکل قسم کے انسان ہیں؟
نہیں جی, میں کافی پیشنیٹ اور رومانٹک قسم کا انسان ہوں.
وہی فلموں والا؟
جی آئی گیس فلموں والا.
تو کس قسم کی لڑکی پہ آپ کا دل آتا ہے؟
جو دل جیت لے اس پہ دل آ جائے گا.
میں نے سنا ہے کہ آپ ایک ڈانس گروپ میں ہیں, تو دل اور ڈانس اور یہ سب چیزیں.
میرے جو بیسٹ فرینڈز ہیں ایک دو, ان کے ساتھ مل کے تو ہم مذاق مستی میں ایک دوست کی شادی کے لیے مہندی کے لیے ڈانس پریپریشن کر رہے تھے. وہ ڈانس ہٹ ہو گیا, کسی نے یوٹیوب پہ بھی ڈال دیا, وہ گروپ کا نام مسالہ بوائز رکھ دیا. جب ڈانس ختم ہوتا تھا تو لوگ آ کے کارڈ دیتے تھے کہ جی آپ بڑا اچھا ڈانس کرتے ہیں, تو ہماری شادی
میں ہم لوگ پروفیشنل ڈانسر نہیں. گانوں کی شادی میں عبداللہ دیوانہ خود شادی نہیں کرتے, مگر ان کی شادی میں ضرور شریک.
جی جب میری شادی ہوئے گی تو وہ باقی سب ضرور ڈانس کریں گے.
شادی اس وقت کرنا تو آپ کی فیمیل فینس تو بہت ڈس اپوائنٹ ہو جائیں گے.
دیکھیں جی, شادی آئی تھنک اٹس اے سائیکل آف لائف, وی آل ہیو ٹو گیٹ میرڈ, ہیو کڈز. میرے خیال سے پھر اگر فینس نے ڈس اپوائنٹ ہونا ہوتا تو پھر فواد نے بھی شادی نہیں کی ہوتی اور شاہ رخ نے بھی شادی نہیں کی ہوتی.
آپ بہائنڈ دا کیمرا بھی رہے ہیں
جی, جی.
امیجن کریں کہ آپ کے پاس بہت سارا پیسہ آ جائے, آپ کوئی بھی فلم بنا سکتے ہیں, تو کس قسم کی فلم بنائیں گے آپ؟
میں ابھی ڈسکلوز نہیں کر سکتا بیکاز بہت زیادہ میں پچھلے ایک سال سے محنت کر رہا ہوں اس کانسیپٹ پہ. اٹ وڈ بی اے ویری سلک ایکشن فلم لائک مشن امپاسیبل اور سم تھنگ آن دوز لائنز.
اچھا, مطلب آپ کو بھی ایسپریشنز ہیں جیمز بانڈ. جھول میں آپ عروہ حسین کے ساتھ ہیں.
عروہ جو ہے ان کا رول ہے آف اے مارکیٹنگ بیک گراؤنڈ, میرا رول ایک ڈاکٹر کا ہے. علی عظمت جو ہیں وہ ایک عیاش پولیس آفیسر بنے ہوئے ہیں اور سلیم معراج جو ہیں ٹیررسٹ بنے ہوئے ہیں. تو اب ہم سب کے ایک دن کی کہانی ہے کہ اس ایک دن میں ہم سب کے ساتھ ہوتا بیسکلی یہ ہے کہ ہمارے فون سوئچ ہو جاتے ہیں, تو میری پیشنٹس کی کال ادھر آ رہی ہے, ان کی کال ادھر آ رہی ہیں, تو ایک
کسی کا نام ہاتھ میں کس کا فون ہوتا ہے؟
عروہ کا, اور عروہ کے ہاتھ میں میرا ہوتا ہے.
موبائل فون سے شروع ہوتی ہے محبت. اچھا بلال, آخری آپ سے یہ سوال ہے, آپ کیا چاہتے ہیں زندگی سے؟
میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جو بھی کروں کچھ اچھا کام کر کے جاؤں. میں یہاں پہ ایک سرٹن نام بن جاتا ہے تو آپ زیادہ لوگوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں, کیونکہ انفارچونیٹلی ایک عام آدمی کے لیے پاکستان میں کھڑے ہو کے کچھ کرنا بہت مشکل ہے. جو مجھے ایک چیز بہت اچھی لگی, جیسے کراچی میں ایک صاحب نے ہی ٹوک اٹ اپون ہمسیلف کہ انہوں نے گٹر جو کھلے ہوئے تھے ان کو کور کرنے کا, بھی ایک بہت ایک معمولی سی چیز ہے لیکن یو نو وہ ہیلپ کر رہے ہیں. اب اسی طرح اگر ایک بڑا نام آ کے تو ریچ آؤٹ کریں یا ایسے پروگرام کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائے کبھی, ٹھیک ہے. آپ فیس بک اسٹیٹس کرتے رہیں, نیوز میں رہ رہے ہیں, یہ نیوز میں رہنے کے نئے طریقے ہیں. آپ یوتھ کو جا کے ہیلپ کریں نا, آپ جوائن کریں نا اس بندے کو جو گٹر پہ چیزیں ڈال رہے ہیں, یا آپ نیا انیشیٹو لیں. لیکن آپ پرانی چیزوں کو کنڈیم کر رہے ہیں, آپ انگلیاں اٹھا رہے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے, وہ صحیح نہیں ہے. میں بیٹھ کے کسی کینسر پیشنٹ سے پانچ منٹ بات کر کے اس کو کوئی پازیٹیوٹی بھی اگر دے دوں تو یہ بہت بڑا کام ہے. دیز آر دا کائنڈ آف سمپل تھنگز وچ آئی ایم لکنگ ایٹ اینڈ پروگریس کرتا جاؤں گا. جی بالکل, وٹ ایور اٹ ٹیکس.
پاکستانی اداکار بلال اشرف شاہد گفتگو کر رہے تھے ہمارے ساتھی فیفی ہارون سے.
سیربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. آج پروگرام ایڈیٹر تھیں مہپارہ صفدر, پروڈیوسر نازیہ میمن, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے نک رینڈل اور اسلام آباد میں عامر صدیق. سیربین کی ٹیم اور عمر آفریدی کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. آخر میں شمائلہ خان سے خبروں کا خلاصہ سنتے چلیے.
امریکہ کے شہر نیو یارک میں شدید برفانی طوفان تھمنے کے بعد اب گاڑیوں کی آمد و رفت پر لگی پابندی اٹھا لی گئی ہے. تاہم واشنگٹن ڈی سی میں میٹرو سروس بند رہے گی. امریکہ میں حالیہ برفانی طوفان میں 18 افراد ہلاک ہوئے ہیں. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جیٹ طیاروں سے بمباری کی گئی ہے, جس میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق 8 دہشت گرد مارے گئے ہیں. امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ اس ہفتے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں شام کے بحران کے حل کے لیے امن مذاکرات شروع ہو جائیں گے. ایران کے ٹرانسپورٹ کے نائب وزیر اصغر فخریہ کاشان کے مطابق ان کا ملک امریکہ سے 114 مسافر طیارے خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.